الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. جمعے کے مضمون میں بھی آپ حضرات جو شرکت فرماتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں کہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں، ملک کے اندر طوفانی بارشیں ہوئیں، سیلابی ریلے آئے، تباہ کن حالات آئے، اور ملک جس تباہی سے دوچار ہے، ان حالات میں اللہ پاک نے عافیت بخشی ہے اس شہر پر، دیگر شہروں پر، کہ بڑے حوادثات سے اللہ پاک نے بچا لیا، بڑی تباہیوں سے بچا لیا. ورنہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قیامت برپا ہوئی ہے، بہت بڑی تباہی. سن 2010 میں سیلاب کے ذریعے سے ایک بہت بڑی قدرتی آفت آئی، تباہی مچی. اس کے بعد اس سال بھی کثرت بارشوں کی وجہ سے تباہ کن حالات آئے، ان حالات میں اللہ پاک نے ہمیں عافیت سے رکھا، یہ بھی بہت بڑا مقام شکر ہے. اللہ پاک نے صحت عطا فرما رکھی ہے، سلامتی دی ہے، ایمان عطا فرمایا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق بخش دیتے ہیں، نمازوں کی توفیق ملتی ہے، روزوں کی توفیق ملتی ہے. اللہ کے نیک بندے حج ادا کر کے آئے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، دیگر معاملات چل رہے ہیں. یہ تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جس کے اوپر دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور رجوع اللہ ہو، توجہ اللہ ہو. ان حالات میں جو مشکل زدہ افراد ہیں، متاثرین ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کے لیے دل و جان سے خصوصی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو بھی عافیت عطا فرمائے، ان کی مشکل کو آسان بنائے، اور ان کے اوپر جو تباہ کن حالات آئے ہیں، ان حالات میں اللہ پاک صبر و تحمل ان کو نصیب فرمائے اور رجوع نصیب ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ہمارے لیے دار القیام بنایا ہے، دار المقام بنایا ہے. یہاں ہمیں زندگی کے 60, 70, 80, 90, 100 سال گزارنے ہوتے ہیں. ہر انسان کی اپنی ایک زندگی ہے، اس زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں. رہائش کے لیے انسان کو ٹھکانا چاہیے، سفر کرنے کے لیے سواری چاہیے. تو آج جو احادیث مبارکہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، اس میں پڑوس کے متعلق بھی احادیث ہیں کہ جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو پڑوسیوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور اچھا ٹھکانہ انسان کو میسر آ جائے. تو یہ جو حدیث مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کو حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے، اس میں حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی خوش نصیبی میں تین چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، یعنی تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں. پہلی چیز کشادہ مکان، دوسری چیز نیک پڑوسی، اور تیسری چیز خوشگوار سواری. یہ تین چیزیں مسلمانوں کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں. گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ تین چیزیں میسر آ جائیں تو یہ دنیا کی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہیں، اور ایک بندہ مومن کے لیے یہ نیک بختی کی علامت ہیں کہ اس کو مکان کشادہ مل جائے اور اس کو پڑوسی اچھا مل جائے، سواری اس کے موافق مل جائے. تو یہ تین چیزیں جس کو مل گئیں تو گویا کہ اس کو اللہ پاک کی طرف سے عظیم الشان نعمتیں اور انعامات مل چکے ہیں. جس طرح ایک حدیث مبارک موقع بموقع حضرات سماعت فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے، امن کی حالت میں جسم اس کا درد، تکلیف، پریشانی سے، کسی ٹوٹ پھوٹ سے، کسی بھی پھوڑے پھنسی سے، زخم سے محفوظ اور معمون ہے، اور اس دن کا نان نفقہ اس کے پاس موجود ہو، تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی بڑا خوش نصیب ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ عندہ قوت یومہ. تین نعمتیں جس کو میسر ہوں کہ صبح اس نے کی ہے امن کی حالت میں، جنگی حالات نہ ہوں، پر خطر حالات نہ ہوں. اب جہاں یہ سیلابی معاملات ہیں وہاں امن تہس نہس ہے، راتوں رات اور دن دہاڑے لوگ بیچارے پانی کی نظر ہو گئے، گھر کے گھر بہ گئے، علاقوں کے علاقے زیر آب آ گئے، زمینوں کی زمینیں تہس نہس ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ تو یہ امن کا برباد ہو جانا، امن کا ختم ہو جانا بھی بہت بڑا ایک امتحان بن جاتا ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو انسان اپنے کنبے میں، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں، اپنی گویا کہ جو اس کی فیملی ہے اس میں وہ صبح کرتا ہے امن کی حالت میں، معافن فی بدن ہی، اس کا بدن عافیت میں ہے کہ درد اس کے نہیں ہے، کہ خدا نہ خواستہ داڑھ کا، سر کا، گردے کا کوئی اور تکلیف اس کو نہیں ہے، عافیت میں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی ہوئی، خدا نہ خواستہ کوئی پھوڑا پھنسی اس کو نہیں نکلا ہوا، معافن فی بدن ہی، بدن اس کا عافیت میں ہے، عندہ قوت یومہ، اس دن کا روزینہ اس کے پاس موجود ہے، نان نفع اس کے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین چیزوں کو گنوا کر فرماتے ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ پوری دنیا سمیٹ کے اس کو دے دی گئی، امن ملا ہوا ہے، بدن کے اندر عافیت ملی ہوئی ہے، اور ایک دن کی جب زندگی ملی ہے، صبح سویرے جب جاگا ہے، آج کے دن کی جب اللہ پاک نے زندگی دی ہے، ساتھ میں اس دن کا نان نفقہ بھی دیا ہے، روٹی کپڑا مکان بھی اس کو ملا ہوا ہے، تو فرمایا کہ پوری دنیا سمیٹ کے گویا کہ اس کو دے دی گئی۔ کل جب آئے گی، کل کی کل دیکھی جائے گی، کل اللہ تعالیٰ پھر نواز دیں گے۔ آج اس اللہ نے زندگی دی ہے، نیا دن دیا ہے، نئی صبح دکھائی ہے اور نیا آغاز ہوا ہے، تو اگر یہ تین نعمتیں کسی کو میسر ہیں تو بہت بڑی نعمتوں سے وہ مالا مال ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، پوری کی پوری دنیا سمیٹ کر گویا کہ اس کے حوالے کر دی گئی۔ آپ حضرات بھی موقع بموقع یہ حدیث مبارک سنتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے۔ ایک صحابی کے سامنے اسی طرح کا ایک سوال ہی آیا تھا، تو انہوں نے جب اس سے معلومات کی، اس نے کہا امن بھی ہے، جسم کے اندر عافیت بھی ہے، ایک دن کا روزینہ بھی ہے، شادی شدہ بھی ہوں، مکان بھی ہے اپنا۔ فرمایا تو بھائی بادشاہ ہے، بادشاہ تو پھر کس بات کا سوال کر رہا ہے، کس بات کا تو بھیک مانگ رہا ہے؟ اگر تیرے بیوی بچے بھی ہیں، تیرا اپنا گھر بار ٹھکانا بھی ہے، تو بادشاہ ہے، بادشاہ والے مزے کر، تو پھر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آج کا دن چین سکون سے عافیت سے گزر رہا ہے، مہنگائی کے دور میں بھی اللہ پاک صبح دوپہر شام کا کھلا رہے ہیں، لباس پوشاک میسر ہو رہا ہے، ہر نعمت وقت پر مل رہی ہے، تو ایک انسان انہی نعمتوں کو مہنگائی کے دور میں بھی جب اس کو میسر ہیں اور اس کی حالت پہلے ابتر تھی، اب بہتر ہے، سستائی کے دور میں وہ بغیر سواری کے تھا، آج وہ سواری والا ہے، پہلے اس کے حالات کمتر تھے، آج اس کے حالات بہتر ہیں، اس مہنگائی کے اندر بھی جو اللہ کھلا پلا رہا ہے، اس کا رہن سہن طور طریقے سارے اچھے بنا رکھے ہیں، یہ مقام بھی مقام شکر ہے۔ ایک انسان ہے جو نعمتوں کی ریل پہل، کل تک کسی کے پاس سائیکل نہیں تھی، آج سائیکل ہے، کل تک کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، آج موٹر سائیکل ہے، کل تک کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی، آج اس کو گاڑی ملی ہوئی ہے، کل تک اس کے لیے چین سکون کا ٹھکانا میسر نہیں تھا، آج اس کو چین سکون کا ٹھکانا میسر ہے، باوجود یہ کہ مہنگائی اپنے عروج پر جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کو نوازا ہوا ہے، اس مہنگائی کے دور میں اسی طرح کے اسباب اس کو عطا فرما رکھے ہیں جس سے وہ مالا مال ہے۔ تو بجائے یہ کہ انسان روئے اور ہر وقت شکوے شکایت اس کی زبان پر ہوں، مقام شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا رکھا ہوا ہے، بہت بہتر رکھا ہوا ہے۔ یہ شکر کی نعمت ایک ایسی ہے جو نعمت کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت میں اضافہ کرتی ہے۔ بڑا پیارا چھوٹا سا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، بندو تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ تو اس شکر کی بدولت نعمت محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بھی اللہ پاک نے عافیت سے رکھا، سیلابی ریلوں سے بچایا ہوا ہے، تباہ کاریوں سے بچایا ہوا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو سیر و تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے بحرین، مدین، کالام اور ناران، کاغان سیر و سیاحت میں گئے ہوئے تھے، اور انہی دنوں میں یہ بیچارے سیلاب کی زد میں آ کر تباہی کا شکار ہو گئے۔ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان دنوں یہاں بٹھا کر عافیت سے بچائے رکھا۔ بڑی بڑی گاڑیاں، مال بردار ٹرک اور افراد پیدل سواری پر، کہاں کہاں کس طرح سے لوگ، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آفت اور مصیبت کہاں سے آ جائے گی۔ تو یہ مقام بھی مقام شکر ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اپنے ٹھکانے پر ہیں، اپنے گھر بار پر ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اور بڑی مصیبتوں سے اللہ پاک نے بچا کے عافیت سے رکھا ہوا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے، نعمت میں اضافہ کروں گا، ترقیاں پاؤ گے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شکر کے ذریعے سے دو انسان کو فائدے ملتے ہیں، جو نعمت موجود ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور جو نعمت معدوم ہے وہ موجود ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب کسی چیز میں اضافہ ہوگا تو اضافی نعمت بھی ملے گی. تو جب موجود ہے وہ تو محفوظ ہو گئی, اس کے زوال سے انسان بچ گیا. اور جو معدوم تھی وہ جب اس نعمت کا ثمرہ اور پھل ملے گا تو معدوم چیز بھی موجود ہو جائے گی. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنے والا انسان کامیاب اور بامراد ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جو واقعہ آپ حضرات نے پچھلے مضامین میں سماعت فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے, دو افراد پر گزر ہوا. ایک نے کہا کہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے, سنبھالے نہیں سنبھلتی, اللہ پاک سے کہنا بس اتنی نعمتیں میرے لیے کافی ہیں. دوسرے کے پاس سے گزر ہوا, لباس بھی جسم پر نہیں تھا, تن ڈھکنے تک کے بھی کپڑے نہیں تھے. کہا حضرت میرے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا, کچھ تو دے دیں, تن بھی ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, ریت کے اندر اپنے آپ کو چھپائے پڑا ہوں, اللہ تعالیٰ سے سفارش اور فریاد کر دینا, کچھ تو دے دیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ پاک سے ملاقات ہوئی, اپنی بات چیت سے فارغ ہو گئے, تو کہا یا اللہ دو بندوں کا پیغام لایا ہوں, ایک بندہ تو حد سے زیادہ نعمتوں کی ریل پیل ہے, اور اس نے کہا ہے کہ یا اللہ بس اتنی کافی ہیں, مزید اب سنبھالے نہیں سنبھلتی آپ کی نعمتیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو کہہ دینا شکر کم کر دے, شکر روک دے, شکر میں کمی کر دے, نعمتیں خود ہی کم ہو جائیں گی. یا اللہ دوسرا بھی بندہ تھا جس پر گزر ہوا, تن پر ڈھکنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے بےچارا, ریت کے اندر اپنے آپ کو چھپائے پڑا تھا, اس نے بھی فریاد کی ہے, درخواست بھیجی ہے, سفارش کرائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس سے کہنا شکر ادا کرے, نعمتیں مل جائیں گی. دونوں کا پیغام پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر جب واپس آ رہے تھے, شکر گزار پر گزر ہوا, حضرت میرے لیے آپ نے بات چیت کی, اللہ پاک سے بات ہوئی ہے تمہارے لیے, اللہ پاک نے فرمایا شکر کم کر دو, نعمتیں کم ہو جائیں گی. کہا میں اس رب کا شکر کیسے کم کر سکتا ہوں جس نے مجھ پر اتنے انعامات کی بارش کر رکھی ہے, مزید وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریفات اور شکر کے کلمات بے ساختگی کا ساتھ شروع ہو گیا, مزید اللہ پاک کی نعمتوں کی اور بارشوں کی بوچھاڑ ہو گئی. اس پر گزر ہوا جو تن ڈھکنے کے لیے جس کے پاس کپڑے نہیں تھے, حضرت میرے لیے سفارش کی, ہاں کی ہے, اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شکر ادا کر نعمتیں ملیں گی. کہا دیا ہی کیا ہے جو شکر ادا کروں, مرتے مرتے بھی ناشکری. کہا دیا ہی کیا ہے جو شکر ادا کروں, بس یہ کہنا تھا. ہوا کا تیز جھونکا آیا, وہ ریت جو اس کے تن پر ڈھکا ہوا تھا اس کو بھی اڑا کر ساتھ لے گیا. اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ اپنے شکر کی بدولت کہاں سے کہاں نکل گیا, یہ ناشکری کی وجہ سے یہیں کا یہیں پڑا رہ گیا. تو شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے صحت عطا فرما رکھی ہے, سلامتی عطا فرمائی, امن عطا فرمایا, جسے میں عافیت عطا فرمائی, اور روزمرہ کا نان نفقہ اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. تو اس شکر کی بدولت گوئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے, نعمت کو موجود بھی کرا لیتا ہے جو معدوم ہے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیک بختی کی تین علامات ہیں کہ اس کو کشادہ مکان دستیاب ہو. ایک تو حرص و حوث, کہ حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, وہ تو ناپسندیدہ عمل ہے. ایک یہ کہ حدود میں رہتے ہوئے, اعتدال میں رہتے ہوئے, اپنی بساط کے مطابق اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائے, اور وہ گھر اس کے لیے کافی شافی ہو, کافی وافی ہو, اور وہ گھر اس کے لیے کشادہ ہو. تو فرمایا کہ یہ دنیاوی جنت ہے, دنیا کی جنت, انسان کو اچھی بیوی مل جائے, اچھا گھر مل جائے, اور قدردان اولاد مل جائے, اچھی سواری مل جائے, جنت کے مزے انسان دنیا میں کرتا ہے. تو اس لحاظ سے کشادہ مکان بھی حدود میں رہتے ہوئے, اور اگر اسراف ہو, فضول خرچی ہو, دکھلاوا ہو, ٹیپ ٹاپ ہو, نام آوری ہو, تو اس میں جس طرح قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند ہے, یہی عمل اگر قیمتی جانور راہ خدا میں قربان کیا جائے تو بہت قیمتی بھاری بھرکم عمل, لیکن نیت کے اندر فطور ہو, خوب چرچے ہوں, تذکرے ہوں, اور واہ واہ ہو, شان و شوکت میری نظر آئے, میرا کر و فر دکھائی دے, یہی ساری نعمت کا بگاڑ اس کی پوری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے. احادیث مبارکہ کے اندر بالخصوص بخاری شریف کی جو کتاب ہے, مبارک کتاب, اس کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث مبارک سے کیا ہے, جس کا راوی حضرت عبداللہ بن, جس کا راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى, انسان کو وہی کچھ ثمرات, نتیجہ, بدلہ, اجر ملتا ہے جیسا اس نے نیت کی ہوگی. آگے آپ نے تفصیل بیان فرمائی, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جس کسی انسان نے اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا گھر بار علاقہ شہر گلی کوچہ محلہ چھوڑ دیا، اپنے وطن سے بے وطن ہوا، اور وہ نکل کھڑا ہوا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقصود اور مطلوب ہو. تو فرمایا کہ اتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ کہ اپنا علاقہ، گھر بار، اپنا پرانا سارا آبائی علاقہ چھوڑ کر نقل مکانی کرنا اور دربدر ہو جانا اور دیس سے پردیسی بن جانا، اپنے جمع جمایا ٹھکانا چھوڑ کے دوسری جگہ نکل کھڑے ہونا بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے. اس مرحلے کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ پورا عمل اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے لیے ہے. لیکن یہی پورا مشکل عمل فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا، یہی ہجرت کا عمل اگر دنیا کی خاطر ہوا ہے کہ دنیا کماؤں گا، نوکری کے لیے لوگ جاتے ہیں، پوری پوری زندگی در بدر پردیس میں گزار دیتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، غلامیت کی زندگی بسر کرتے ہیں، عمل بہت کٹھن مشکل مرحلہ، اپنا وطن چھوڑا، ہم وطنوں کو چھوڑا، گھر بار کو، خاندان کو، عزیز اقارب سب کو چھوڑا. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا، اس کسی نے ہجرت کی ہے دنیا کی خاطر، مال و دولت اور اپنے ٹھاٹ بانٹ کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے، یصیبہا تاکہ دنیا کمائے. او امرأۃن یتزوجہا او امرأۃن ینکحہا، یا کسی عورت سے شادی کی خاطر نقل مکانی کی ہے، اس کی محبت میں تھا اور وہاں منتقل ہو کر گیا کہ شاید وہ مجھ سے شادی کر لے، تو اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے ایک عورت کی خاطر، گھر بار کو چھوڑا ہے دنیا کمانے کی خاطر. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے نقل مکانی کی ہے. چونکہ دنیا مطلوب اور مقصود ہے، دنیا مل جائے گی، ٹھاٹ بانٹ ہو جائیں گے، لیکن عند اللہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. بیوی کے لیے، شادی کے لیے، نکاح کے لیے اگر اس نے ہجرت کی ہے تو ہو سکتا ہے نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، کامیاب ہو جائے، محبوب مل جائے، لیکن عند اللہ کو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. عمل دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ عمل مغفرت کا سامان بن جاتا ہے. فرمایا کہ الہجرت یہدم ما تہدم ما کان قبلہ، حج، ہجرت، جہاد بڑے بڑے اعمال ہیں اسلام کے، کہ جو اس عمل سے گزر جاتا ہے، اس مرحلے سے گزر جاتا ہے، وہ مرحلہ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے. اسلام ہے، جب لے آیا سابقہ زندگی بھلے 60-70 سال کفر و شرک میں گزاری تھی، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لایا، ما قبل پوری کفریہ زندگی، ظلم و تشدد، جہالت اور ساری کی ساری نافرمانیوں پہ لمحے بھر میں اسلام لانے کے ساتھ ہی پانی پھر جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے ما قبل کا سارا سیاہ زمانہ. تو ہجرت ہے، حج ہے، دیگر بڑے بڑے اعمال ہیں جو سابقہ زندگی کے تمام کرتوتوں پر پانی پھیر کے صاف شفاف بنا دیتے ہیں. لیکن نیت میں اگر فتور ہے تو وہی بڑا عمل 0/0 ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر یہی گھر کشادہ بنانا ہے راحت اور آرام کے لیے، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے کے لیے، تاکہ اطمینان سے زندگی بسر کروں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں، عبادت انجام دوں. بزرگ تھے، ان کے کسی شاگرد نے، دوست نے، محبت والے نے، کسی مرید نے گھر بنایا تھا، نیا گھر، تو دکھانے کے لیے خوشی خوشی لے گیا. حضرت بڑے دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اچھا بھائی یہ وہ فلاں دماغ، دیکھتے دیکھتے ایک روشن دان پر نظر پڑی. فرمایا کہ اچھا بھائی یہ تم نے روشن دان بھی کھولا ہے، اچھا کیا، یہ کس مقصد کے لیے کھولا؟ حضرت یہاں سے تازی ہوا آئے گی، ہوا کا رخ ہے، ہوا اچھی آئے گی یہاں سے اور روشنی بھی آئے گی، دونوں چیزیں مقصود ہیں، کہ ہوا بھی تازی آئے اور روشنی بھی اچھی آئے. فرمایا کہ مقصود تو اچھا ہے، اس کے ساتھ اگر نیت تمہاری یہ ہو جائے کہ یہ روشن دان میں نے اس لیے کھولا ہے تاکہ اذان کی آواز صاف آئے، وقت کے اوپر اللہ کی عبادت کے لیے چل کھڑا ہوں، تو روشن دان تو وہی رہے گا، ہوا بھی تازی آئے گی، روشنی بھی اچھی آئے گی، لیکن نیت صرف یہ ہو جائے کہ اذان کی آواز اچھی آئے، تو یہی تمہارا روشن دان کا کھولنا عبادت بن جائے گا. زاویہ نظر کو درست کرنے کی دیر ہے. گھر کے اندر خواتین صبح دوپہر شام روٹی پکا رہی ہیں، کھانے پکا رہی ہیں، پسینہ پسینہ ہو رہی ہیں، شوہر کے لیے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے یونیفارم استری ہو رہے ہیں، شوہر کے لیے اپنے آفس کے کپڑے تیار ہو رہے ہیں اور اپنے ذمہ داریوں پر جانے کے لیے ان کے کپڑے دھل رہے ہیں، صفائی ستھرائی ہو رہی ہیں، جھاڑو پوچھا لگ رہا ہے، یہ تمام کام کوئی آسان نہیں ہے. یہی سارا کام انسان ایک بوجھ سمجھ کر کرے، کچھ بھی حاصل نہیں. اور یہی کام خدمت سمجھ کر کے، شوہر کی خدمت، اولاد کی پرورش، اللہ پاک نے دین کا حصہ رکھا ہے، اذا صلت المراه خمسها وصام شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت من اي ابواب الجنه شاءت. فرمایا کہ عورت کی ذات جب ایسی ہو پنج وقت نمازی ہو, اذا صلت المراه خمسها, صبح فجر پڑھتی ہے, دوپہر میں ظہر پڑھتی ہے, عصر, مغرب, عشاء, ہر نماز کے وقت میں مصلی پر بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے, وصامت شهرها, رمضان کے روزے آتے ہیں تو اہتمام سے روزے رکھتی ہے, وحصنت فرجها, اپنی عفت اور پاک دامنی کا جوہر سلامت رکھتی ہے, کسی غیر مرد کو اپنی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی, اپنے آپ کو ڈھک چھپ کے پاکیزہ اور عفت و پاک دامنی کے ساتھ رہتی ہے, باپردہ رہتی ہے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا, چوتھی خوبی اس میں یہ ہے کہ شوہر کی فرما بردار ہے, خدمت گزار ہے, وفادار ہے, وفشعار. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا, شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہے. فرمایا کہ جس عورت میں یہ چار خوبیاں موجود ہوں, پنج وقت نمازی ہو, رمضان کے روزے دار ہو, عفیف اور پاک دامن ہو, شوہر کی فرما بردار ہو, دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اب وہی جھاڑو پہنچا ہے, یہ دین کا حصہ بن گیا زاویہ نظر تبدیل ہونے سے کہ شوہر کی خدمت کروں گی, اللہ میاں خوش ہو جائیں گے, اللہ میاں راضی ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خاص طور پہ آپ کا ایک جبہ ہوتا تھا لباس پوشاک میں, جمعے کے دن وہ جبہ آپ استعمال فرماتے تھے, اور وفود سے ملاقات کرنی ہوتی, وفد آتا اس وقت بھی آپ وہ خاص جبہ زیب تن فرماتے. بعد میں حضرات خلفائے راشدین صحابہ وغیرہ بھی باقاعدہ اہتمام سے جمعے کے لیے جبے کا اہتمام فرماتے تھے, یمنی جبہ, قیمتی جبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمتی جبے بھی تھے جس کی قیمت بہت ہائی فائی ہوا کرتی تھی, اللہ کی دین تھی. ہم بھی اسی نقالی کے اندر جمعے کے دن اہتمام سے مدینہ منورہ کا جبہ زیب تن کرتے ہیں. حج عمرے پر جانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا جبہ خرید لاتے ہیں جس کی قیمت یہاں کے اعتبار سے ماشاءاللہ اچھی خاصی بن جاتی ہے, 40-50 ہزار روپے کا بن جاتا ہے یہاں کی لاگت کے اعتبار سے, ریال ایک ریال 50 کا بن جاتا ہے, تو 100 ریال 5000, اور 1000 ریال کا بھی جبہ ہو تو آرام سے وہ 50,000 ریال کا, صرف اسی نسبت سے کہ مدینہ منورہ کا ہے, اس کو اوڑھ کر ایک مدینہ منورہ کے لباس کی ایک آغوش مل جاتی ہے اور ایک نقالی مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے جمعے کے دن جبے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور زیب تن فرمایا کرتے تھے. صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی اور تابے داری کے اندر مسواک کرنا, لکڑی کی ایک شاخ ہے, کھجور کے یہ اپنے درخت کی ایک جڑ ہے, پیلو ہو یا زیتون ہو, کبھی درختوں کی شاخوں کی بھی مسواک بنتی ہے, درختوں کی جڑ کی بھی بنتی ہے, بظاہر لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن اس لکڑی کے ایک ٹکڑے کو دانتوں پر ملنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. آپ کی جس سر کے اوپر ایک کپڑے کو لپیٹ لینا یہ امامہ کہلاتا ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ہے. ابھی اس کو میں کھول دوں ایک دوپٹہ بن جائے گا, لیکن اس کو ایک خاص انداز سے سر پر لپیٹ لینا یہ ایک انداز بن گیا, ایک ادا بن گئی, امامہ کہلائے گا, تو پھر وہی چیز سنت بن جاتی ہے, نقالی بن جاتی ہے, ایک ادا بن جاتی ہے. تو جمعے کے دن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص جبہ زیب تن فرماتے تھے اور خوشبو استعمال فرما کر پھر آپ مجمع میں تشریف لاتے تھے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب انسان خوشبو کا استعمال کرے, نیت یہ کر لے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمع کے اندر جاتے وقت خوشبو لگانا پسند تھی, اور اللہ کے حبیب کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے, یا اللہ میں بھی آج جمعے کے لیے جا رہا ہوں, خوشبو لگا رہا ہوں, شاید میں بھی آپ کو پسند آ جاؤں, شاید میری بھی ادا آپ کو پسند آ جائے. اس نیت سے اب خوشبو لگا رہا ہے, قیمتی سے قیمتی خوشبو لگائے. اب نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند تھی, فرمایا کہ دنیا کے اندر بیویاں اور خوشبو یہ مجھے ہر سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں. تو اس نیت سے اب لگائے گا, اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی اس نے عطر استعمال کر لیا, خوشبو استعمال کر لی, اب اللہ کے نزدیک یہی عمل عبادت بن جائے گا. تو وہی خاتون ہے, خانہ گھر کا کام کاج کر رہی ہے, صفائی ستھرائی کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, استری کر رہی ہے, بچوں کی تیاریاں کرا رہی ہے, شوہر کی خدمت کر رہی ہے, سب کچھ اگر وہ ایک عام روٹین کے مطابق کر رہی ہے, 0/0 کچھ بھی حاصل نہیں. لیکن یہی سب کچھ اس نیت سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت عبادت گزار ہو, پنج وقت نمازی ہو, روزے دار ہو, عفیف اور پاک دامن ہو, شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو, اسی اطاعت کے اندر اس کے لیے وقت پر کھانا پکانا ہے, وقت کے اوپر کپڑے تیار کرنا ہے اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنا ہے. یہی عمل جب اس نیت سے کرے گی یہ تمام تر کام اس کے لیے عبادت بن جائیں گے. حضرت معاذ ابن جبل کی پھپھی ذات بہن حضرت اسما جو آئی تھی چادر اوڑھ کر, کہا کہ میں خواتین کی نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہوں. خواتین نے پوچھا ہے کہ یہ مرد حضرات تو آپ کے شانہ بشانہ گھومتے پھرتے ہیں, کبھی نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہیں, کبھی باہر جہاد کے اندر آپ کے ساتھ نکلے ہوئے, سفر میں, حضر میں, مرد حضرات تو آپ کے شانہ بشانہ ہر چیز میں شریک ہو جاتے ہیں, اور ہم خواتین گھروں کی چار دیواری میں محبوس ہیں, شوہر ہمارے ساتھ رہا کرتے ہیں اور ہم بچوں کو جنتے ہیں, بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ان کی پرورش کرنی ہوتی ہے, ان کی دیکھ بھال, ان کی غذا, خوراک, گرمی سردی کا سارا انتظام, پھر شوہروں کی خدمت, گھر کی صفائی ستھرائی, کام کاج, جھاڑو پوچھا, ساتھ میں کھانا پکانا, یہ سارے بندوبست ہمارے ذمے ہیں. مرد تو لوٹ کے سمیٹ کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور ہم چار دیواری میں محبوس ہیں, تو ہمیں کیا ملا؟ ان خاتون نے بڑی فصاحت اور بلاغت سے مختصر انداز میں ان خواتین کا پیغام جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے. آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ دیکھتے اس کی فصاحت, کتنے پیارے انداز سے انہوں نے خواتین کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان خواتین کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا, اور آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا تھا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ کی گفتگو تو آپ کی اپنی من پسند نہیں ہوتی تھی, آپ کے دلی خیالات نہیں ہوتے تھے, وما ينطق عن الهوى, آپ خواہشات نفس کی بنا پر بات چیت نہیں کرتے, ان ہوا الا وحی یوحى, آپ کے اوپر تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی القا ہوتی ہے, اس وہی کے نتیجے میں آپ گفت و شنید فرماتے ہیں, گویا ہوتے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوه, رسول خدا جو چیز بھی تم کو دیں آنکھ بند کر کے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اسے رک جاؤ. رسول کی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ترجمان ہوتی ہے, نمائندہ ہوتی ہے, جو رسول نے کہہ دیا وہ دین اسلام کا اٹل فیصلہ ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایک موقع تھا صحابہ سوال پہ سوال کر رہے تھے, سوال پہ سوال کر رہے تھے, انہی میں کسی نے سوال کیا, ابا میرے کہاں ہیں؟ فرمایا دوزخ میں. کیوں؟ مشرک تھے. میں اپنے, میرا ابا کون ہے؟ حلالی ہوں حرامی ہوں؟ تو شکر یہ ہے کہ حلالی تھے, باپ کا نام بتا دیا. تین چار سوال یہ کے بعد دیگرے ہو گئے, اسی کے اندر ایک سوال ہوا, حج ہر سال فرض ہے یا ایک ہی سال فرض ہے؟ تو یہ کے بعد دیگرے چند سوالات ہوئے, اللہ پاک نے آیت اتار دی, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء, بلا وجہ چوں چرا کر کے سوالات مت کرو, ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارے اوپر ان سوالات کے جوابات جب منکشف ہوں, واضح ہوں, پھر تمہارے دل پر بڑی گرانی گزرے گی, پھر پریشان ہو جاؤ گے. اللہ میاں نے جن چیزوں پر پردہ ڈالا ہے خاموشی اختیار رکھو. وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہو رہے تھے, یہ کے بعد دیگرے جوابات ہو رہے تھے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی جس میں مثال کے طور پر اگر یہ اپنے والد کے نہ ہوتے, حرام کی پیداوار ہوتے, تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ اعتماد کو ٹھیس پہنچ جاتی اور دلوں کے اندر خرابی اور رنجش آ جاتی. اگر آپ فرما دیتے کہ حج ہر سال فرض ہے, آپ سرخ ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ بلا وجہ کیوں سوال کرتے ہو؟ جن چیزوں کے بارے میں جتنا بتانا ہے میں خود بتاؤں گا, تم بلا وجہ کیوں سوالات پہ سوالات کرتے ہو؟ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا, یا رسول اللہ یہ حج کی فرضیت خالی زندگی میں ایک سال ہے, اسی سال حج کر لیں گے فرض ادا ہو جائے گا, یا یہ کہ ہر سال حج پہ حج ہم پر فرض؟ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تم پر مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کرنا فرض ہو جاتا. آپ نے رمضان میں تین دن تراویہ جماعت کے ساتھ پڑھائیں, پھر آپ نے موقوف کر دیا. فرمایا کہ اگر میں اہتمام سے کروں گا یہ تم پر واجب ہو جائے گی, پھر تم اس کو نبھا نہیں پاؤ گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے تخفیف رکھی ہے. تو آپ کی ذات مبارک ایسی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام وہ دین اسلام کا قانون کی حیثیت رکھتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى, یہ وحی الہی کا درجہ رکھتی ہے جو آپ کی زبان مبارک سے اس کا صدور ہوتا ہے. تو وہ خاتون جب آئیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا, اسما بنت یزید حضرت معاذ ابن جبل کی پھوپھی ذات بہن, جب سوال ہو گیا, عورتوں کی طرف سے پیغام آ گیا, تو آپ نے جواب دیا, فرمایا کہ ہماری طرف سے جا کر ان خواتین کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے لیے جن کاموں کو رکھا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, دیگر باہر کے معاملات جس کے اندر وہ اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں, آر یا پار ہو کر واپس لوٹتے ہیں, فرمایا کہ وہ تمام کے تمام امور، وہ تمام کے تمام عبادات جن میں مرد نکل کر اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، وہی تمام اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے امور خانہ داری کے اندر مخفی رکھ دیے کہ اگر عورت اپنے گھروں کے کام کاج کو انجام دیتی ہے تو اسی کام کے اندر اللہ پاک نے ان کے لیے جہاد والا اجر و ثواب رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کی بارشیں ہیں، انعامات کی بارشیں ہیں. صرف زاویہ نظر درست ہو جائے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونے لگ جائے. بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، اور اپنے دوست احباب سے محبت کرتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد مسجد کے پیر و مرشد حضرت عارف باللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بے ساختہ انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، انسان پیار کرتا ہے، گود میں اٹھاتا ہے، سینے سے چمٹاتا ہے. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، پوتوں سے، نواسیوں سے، اور اپنی پوتیوں سے، نواسوں سے، ہر طرح کے اپنی آل اولاد سے مزید اور محبت اور پیار. تو ایک تو یہ کہ انسان فطری طور پر اپنی آل اولاد سے اور اپنی اولاد کی اولاد سے بے ساختگی کے ساتھ محبت کرے، تو اس محبت پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن ایک یہ کہ یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو اور ان کا خیال رکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے نصیحت اور وصیت فرما گئے کہ عورتوں کا خیال رکھنا اور نمازوں کا اہتمام رکھنا. تو اس زاویہ نظر سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا، کوئی بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کر رہا ہے اور محبت سے اس کو گود میں اٹھا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، اس سے کھیل رہا ہے، تو یہ تمام تر عمل بھی عبادت بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاشرت ہے وہ حسن معاشرت ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار بھرا تمہارا برتاؤ ہو، اخلاقیات سے تم اپنے معاشرے کے اندر رہو، اپنے گھر والوں کے لیے ایک آئیڈیل اور معیار اور پھول صفت بن کر رہو. اس زاویہ نظر کے ساتھ جب وہ محبت بھی کر رہا ہے تو یہ محبت بھلے اپنی بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو، تو یہ تمام تر چیزیں بھی عبادت بن جاتی ہیں. اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ یہ کشادہ گھر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو انسان حدود میں رہتے ہوئے، جتنی اس کی حدود ہے، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاتا ہو، تو پھر تو یہ عبادت ہے. اگر دکھلاوا ہو، ٹیپ ٹاپ ہو، چرچا ہو، واہ واہ ہو، مقصود ہو، اس کے اندر اگر یہ کام کرے گا اسراف میں چلا جائے گا. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ انسان کے نیک بختی کی علامتیں تین ہیں، پہلی چیز کشادہ مکان ہے، دوسری چیز نیک پڑوسی ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ خوشگوار سواری. تو یہ تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں. گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ تین چیزیں میسر آ گئیں تو یہ دنیا کی نعمتوں میں عظیم الشان نعمتیں اس کو میسر آئی ہوئی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی وہ اس کی کشادگی اور فراخی اور اس کی وسعت ہے. اتنا مکان جو اس کے لیے کافی ہو، وسیع ہو، اس کے لیے، اس کے بال بچوں کے لیے، اس کے رہن سہن کے لیے کشادہ اور وسیع اور فراخ مکان ہو، اس چیز کی آپ نے تعریف بھی فرمائی. رہی گھر کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت، اس کی ٹیپ ٹاپ، یہ ایک اضافی چیز ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا، جس کی آپ نے طلب نہیں کی. اور پھر اصل چیز مکان کی وسعت اور اس کی فراخی اور کشادگی کو رکھا. فرمایا کہ کشادہ مکان یہ انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تنگی محسوس نہ کرے، آرام اور چین اور سکون کے ساتھ اس میں زندگی بسر کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد کی اور وضو کے درمیان کی مختلف دعائیں ثابت ہیں. اس موقع پر وضو سے پہلے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو شروع فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین شروع فرماتے تھے وضو اللہ کے مبارک نام سے. فرماتے تھے بسم اللہ العظیم اللہ کے مبارک نام سے جو عظمتوں والا ہے، والحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کرو، جب تک باوضو رہو گے فرشتے تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے. بسم اللہ والحمدللہ اللہ کے نام سے اللہ کی تعریفوں کے ساتھ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا، فرمایا کہ جب تک اس وضو میں تم رہو گے، جب تک وضو تمہارا برقرار رہے گا، فرشتے مسلسل تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اور آپ بھی بسم اللہ العظیم والحمدللہ رب العالمین پڑھ کے وضو شروع فرماتے تھے، اور پھر درمیان وضو کے اندر دعا فرماتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بڑی پیاری دعا ہے. بطور وظیفہ کچھ وقت پہلے میں نے جمعہ کے دن بھی بتائی تھی اور اپنے اصلاحی بیان کے اندر بھی بتائی تھی کہ اس کو بطور وظیفے کے بھی اس کو انسان اپنا سکتا ہے. مبارک ہی مبارک ہے, قبول ہی قبول ہے, مقبول ہی مقبول دعا ہے کہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے جچی تلی بڑی بابرکت ہوتی ہے, اس کی قبولیت میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا. تو اس وضو والی دعا کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, ووسع لی فی داری, میرے گھر کو وسیع فرما دے, وبارک لی فی رزقی, میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. تین چیزیں آپ مانگتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی, حالانکہ آپ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا, حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی واپسی کا سفر تھا, اور وہ جو میں نے منظر آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر اندر سے کچھ پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ہمیں تو انہوں نے دبایا دبایا دبایا, مشرکین نے ساری اپنی شرائط منظور کرائیں اور ساری اپنی منمانی کر کے ہمیں آخرکار عمرہ کیے بغیر حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹا دیا, تو ہم تو کامیاب نہ ہوئے, ہم بھی آخر عرب ہیں, ہم بھی جنگجو ہیں, ہم بھی ان سے مقابلہ کر کے ان کو زیر کر سکتے ہیں, ہم تلوار کے زور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر عمرہ کر سکتے ہیں, آخر ہمیں کیوں اتنا دبایا گیا. اندرونی طور پر قدرتی طور پر طبیعت کے اعتبار سے کچھ برہم تھے. فرماتے ہیں کہ میں اسی ناراضگی کے ساتھ جب واپسی کا سفر شروع ہو گیا آپ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی سر منڈاؤ, احرام سے نکل جاؤ اور دم ہم حرم کی حدود میں بھیج کر قربان کرائیں گے, اور ابھی حکم نہیں ہوا اور فیصلہ نہیں آیا عمرے کا, چلو یہاں سے واپسی کرو. ہفتے بھر کا 10 دن کا سفر ہے کٹھن, وہاں سے مکہ کے قریب پہنچ چکے حدیبیہ تک, لیکن واپسی کا پیغام مل گیا. اب جب یہاں سے چل رہے ہیں واپسی کے لیے تو دل میں ایک ناگواری ہے, بوجھ ہے, انقباض ہے کہ ہمیں آخر آگے بڑھنے نہیں دیا گیا, ہم کیوں اتنا دبتے ہیں کفار سے. اسی اس میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ آئے سواری قریب کی, السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا آ کے, تیسرا آ کے, 2-3 دفعہ جب سلام کیا جواب نہ دارت, تب ہوش اور وہ کہ کان کھڑے ہوئے اور رونگٹے کھڑے ہوئے کہ کیا چکر ہے, میں سلام کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے, معلوم ہے کہ آپ کچھ ناراض ہیں. آپ کی ناگواری کے کچھ علامات ہوتی تھی, ناراضگی کے کچھ آثار ہوتے تھے, اس میں ایک یہ بھی ہوتا تھا جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے, سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. بسا اوقات آپ کی ناراضگی اس انداز سے ہوتی تھی کہ آپ اپنا رخ انور پھیر لیا کرتے تھے, چہرہ انور موڑ لیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی جو 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تو سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا, میری یہ ناراضگی شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی ہے. اسی اس میں چل رہے تھے پیچھے پیچھے کہ اتنے میں پھر پیغام ملا کہ عمر ابن خطاب کو بلاؤ آگے. فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا قریب ہوا تو جب میری سواری حضور کی سواری کے قریب ہوئی تو آپ نے پھر یہ آیات مبارکہ جو اسی واپسی کے سفر پہ آپ پر اتری تھیں آپ نے مجھے پڑھ کر سنائی, اور فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح اللہ پاک نازل فرمائی تھی کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح مبین, کامیاب فتح عطا فرما دی. اور اسی کے ساتھ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ساری لغزش سب معاف ہے, آپ بخشے بخشا ہیں, بہت بڑی خوشخبری آپ کو سنائی جا رہی ہے. تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو اس واقعے کو نقل فرمایا کرتے تھے تو چونکہ آپ اونٹ کی سواری پر سوار تھے اور اونٹ جب چلتا ہے تو سوار اچھلتا ہے, اچھلنے کی وجہ سے آواز کپ کپاتی ہے, لہراتی ہے, تو آپ کی بھی آواز لہرا رہی تھی اور کپ کپا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے وقت اپنی آواز کو کپ کپاتے تھے, فرماتے تھے کہ آپ نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, جس طرح انسان اچھل لو ہل لو اور آواز میں کپ کپی ہو. تو فرمایا کہ جب میری سواری آپ کی سواری کے پاس ہوئی تو آپ نے آیات مبارکہ مجھے سنائی, اور اس وقت آپ کی آواز کی کیفیت ایسی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس طرح آپ کی آواز اس سواری کے اچھلنے کی وجہ سے لہرا رہی تھی. اس میں اللہ پاک نے آپ کو فتح مبین کی خوشخبری سنائی کہ بظاہر یہ ایک شکست دکھائی دے رہی کہ آپ عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں, لیکن یہی بنیاد ہے, جڑ ہے, آغاز ہے فتح کا کہ ایک سال کے بعد فاتحانہ حیثیت سے آپ لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ حیثیت سے بغیر تلوار اٹھائے ہوئے داخل ہو جائیں گے. یہاں آپ کو خوشخبری ملی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, بخشے بخشائے ہیں, پھر بھی آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, دعائیں کرتے تھے, سجدے میں روتے تھے. ام المؤمنین کو ترس آیا تھا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں, پھر بھی آپ اتنا کیوں گڑ گڑاتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پر نوازشات کی, اتنی بارشیں کی ہوئی ہیں, شکر ادا کرتا ہوں، اس کے شکر کے اندر ساری ساری رات کھڑا رہتا ہوں. اس پہاڑ کا قصہ یاد رکھنا چاہیے جس کے قریب سے پیغمبر گزرے، غالب حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پہاڑ سے رونے کی آواز آئی، حیران ہوئے کہاں سے آواز آ رہی معلوم، جب کیا دیکھا تو پہاڑ رو رہا ہے. آس پاس بستی والے سے پوچھا، کہا یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے اس پہاڑ سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. اللہ پاک سے پوچھا، یا رب یہ پہاڑ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ میں اس کو قوت گویائی دے دیتا ہوں، اسی سے پوچھ لیں. تو جب پوچھا، اللہ پاک نے قوت گویائی دی اس پہاڑ کو، پہاڑ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کے اندر بھڑکنے والے آگ کے شعلے کس چیز سے بھڑکیں گے؟ انسانوں سے اور پتھروں سے، انسان اس کا ایندھن بنیں گے. والحجارہ، اور پتھر، جن پتھروں کو تراش کر بت بنایا گیا تھا اور ان کی پوجا پاٹھ کی گئی تھی، جن پتھروں کے ساتھ شرک وابستہ تھا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور آگ کے شعلے سے بھڑک رہے ہوں گے. تو کہا کہ جب سے یہ آیت مجھے پتا چلی ہے کہ پتھر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں داخل اور شامل نہ ہو جاؤں، ڈر کے مارے روتا ہوں. حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی کہ یا رب اس پہاڑ کو امن عطا فرما دے، اس کی جان بخشی فرما دے کہ یہ والا پہاڑ جہنم کا ایندھن نہ بنے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی سفارش منظور ہے، اس کو خوشخبری سنا دے کہ یہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا. جمعے کے دن ہمارے ایک بزرگ نمازی پوچھنے لگے کہ دنیا میں تو ہم کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، ملاقات ہوتی، بے ساخت ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، تو دنیا میں ہم اللہ کے کسی نیک بندے سے ملتے ہیں، بے ساختگی میں ہماری زبان سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، قیامت کے بعد جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس وقت ہماری زبانوں پر کیا آئے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو فوراً میں نے دل دماغ میں دوڑایا تو قرآن کریم کی آیت سامنے آئی، وقال الحمدللہ، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی، یا اللہ آپ ہی کی تعریف ہے، آپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم جنت میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ کر آج آپ نے اپنا دیدار ہمیں عطا فرما دیا، یہ ہمارے ذہن نصیب. تو بے ساختہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کریں گے، یہ سب آپ ہی کی عطا ہے، آپ ہی کی نوازش اور آپ ہی کی مہربانی ہے. تو وہ بزرگ بھی بڑی عجیب انداز میں کہنے لگے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو گیا یا نہیں، اگر ہو گیا تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ تو جس اللہ نے آج ہمیں ایمان دیا ہے، کلمہ شہادت سے نوازا ہے، انشاءاللہ کل وہ جنت بھی دے دے گا اور جنت میں اپنے دیدار بھی عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ واپسی نصیب فرمائے، اور اس ایمان کی بدولت ہماری زندگی کسی بھی عمل کی بدولت اللہ پاک رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، عفو و درگزر کا معاملہ فرما دے، ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے وارے کے نیارے ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنا دیدار بھی نصیب فرما دیں گے. تو بے ساختگی کے اندر الحمدللہ ہی انسان زبان سے کہے گا، کلمات شکر اس کی زبان سے نکلیں گے. اللہ اکبر، بات چلی کہاں سے اور پہنچی کہاں تک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود یہ کہ وہ گناہوں سے پاک لیکن رات رات بھر روتے تھے، تو وہ پہاڑ بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری ملی کہ اس پہاڑ کو خوشخبری دے دیں کہ یہ امن میں ہے، اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بناؤں گا، خوشخبری سنا دی تو رونا بند ہو گیا. مدت دراز کے بعد جب وہاں سے گزرنا ہوا، دیکھا تو پھر وہی رونے کی وادیوں سے آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے چلانے کی فریادی آواز آ رہی ہے اس پہاڑ سے. پھر پریشان ہوئے، کہا یا اللہ یہ پہاڑ تو پھر رونا شروع ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا میں اس کو قوت گویائی دیتا تو آپ پھر اس سے پوچھ لیں. پھر اس پہاڑ کو قوت گویائی ملی. قوت گویائی کہا جاتا ہے بولنے کی صلاحیت، بولنے کا ملکہ، بولنے کی صفت. جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا، حضرت تھانوی رحم اللہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کوئی جدید تعلیم یافتہ کوئی ہوں گے، سر پھرے، بحث مباحثہ شروع کر دیا، کہاں کہ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زبان، ہاتھ پاؤں، انسان کی کھال بال اس کے گناہوں پر اس کے خلاف گواہی دیں گے. زبان تو بولتی ہے، باقی اعضا کیسے بولیں گے؟ حضرت نے فرمایا دلیل چاہیے کہ نظیر چاہیے؟ کہا دونوں چاہیے. فرمایا دلیل تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے, وہ قدیر بھی ہے, علیم بھی ہے, قادر بھی ہے, اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آج کے دور میں تو موبائل دیکھیں نا, کس طرح سے کیسی چیزیں ریکارڈ کر کے سب چیزیں اس میں بولتے چلے جاتے, بظاہر وہ کچھ حرکت بھی نہیں ہو رہی, ہر چیز میں بڑے بڑے بیانات ہیں, ناچ گانے کی چیزیں ہیں, اس میں ویڈیو ہیں, سب چیزیں کیسے, وہ ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہے, کیا کچھ اس میں محفوظ ہے. تو فرمایا کہ دلیل تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے, قدرت رکھتا ہے کامل, ہر چیز کی قدرت اس کو حاصل ہے, وہ ہاتھ پاؤں کھال بال کو بھی بولنے کی قدرت دے سکتا ہے. اور جو نظیر چاہیے تو نظیر یعنی مثال, مثال سے سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثال یہ کہ خود زبان اس کی نظیر ہے. زبان یہ خود گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اس زبان کے اندر تو بذات خود کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ بولے, اس کو بھی اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ زبان حرکت کرتی ہے, چلتی تیزی کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے لگتی ہے, اور تیزی کے ساتھ الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں, اور کیسے وہ لڑیوں پہ لڑیاں موتیوں کی طرح پروتی ہوئی الفاظ کے پوری لڑیاں پروتی ہوئی نکل جاتی ہے. تو فرمایا تو یہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ پاک نے جب بولنے کی صلاحیت دی ہے تو وہی اللہ اس ہاتھ کو بھی بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے, وہ ان ٹانگوں کو بھی بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے, یہی کھال بال ان لوتھڑوں کو بھی اللہ پاک ہی بولنے کی صلاحیت دے دے گا. تو غرض یہ کہ اس پہاڑ کو بھی اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی. پہاڑ سے پوچھا رہے بھائی اب کیوں روتا ہے؟ کہا کہ اب شکرانے میں روتا ہوں, اب شکرانہ ادا کرنے کے لیے روتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے امن بخشا. تو ڈر اور خوف کا رونا بھی پسندیدہ ہے, شوق اور ذوق کا رونا بھی پسندیدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات, اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, لیکن دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی, یا اللہ میرے گناہ بخش دے. گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی بخشش اور مغفرت مانگی جا رہی ہے, خود اپنی ذات کے لیے بھی, اپنی امت کے لیے بھی سبق ہے کہ گناہوں پر بخشش مانگا کرو. فرمایا کہ میں ایک ایک محفل میں سو سو مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں, اور آپ کا استغفار کوئی چک 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 پک 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 نہیں ہوتا تھا, ہمارے تو پھر بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, خالی زبان چل رہی ہے, دل دماغ کہیں اور ہے, پتہ ہی نہیں کہ کہہ کے آ رہے ہیں, بالکل پھیکا روکھا خالی, روح سے خالی, کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. آپ کا استغفار تو باقاعدہ معافی ہوتی تھی. اللہ, بسا اوقات انسان درود شریف کثرت سے پڑھ رہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صرف چک 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 جیسے مشین چل رہی ہے, بغیر گوشت پوست کھال بال, بس ایک ہڈی کا ڈھانچہ ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس محبت سے, کس عشق و جنون میں, کس میں سرشار ہو کر عظمت کے ساتھ وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. اگر خالی تسبیح چلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, زر 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 زر, ایک مشین چل رہی ہے, چک 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 آواز آ رہی ہے, باقی حاصل محصول کچھ نہیں ہے. درود شریف تو وہ ہے کہ عظمت اور تقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, تصور ہو کہ اللہ پاک رحمت کاملہ نازل فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر سلامتیوں کا نزول ہو, اس تصور کے ساتھ عقیدت اور محبت میں ڈوب کر یہ درود و سلام کا نذرانہ ہو, تو پھر وہ جاندار بنتا ہے, وزندار بنتا ہے, ورنہ مشینیں چلنا, مشینیں چلانا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک محفل میں ستر ستر مرتبہ سو سو مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں. تو یہاں پر بھی آپ نے دعا جو سکھائی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی, یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, ووسع لی فی داری, میرے گھر کو میرے لیے فراخ بنا دے, وبارک لی فی رزقی, مضمون باقی ہے انشاءاللہ زندگی بخیر اگلی محفل اور مجلس میں. تو فرمایا کہ تین چیزیں علامات ہیں نیک بختی کی, خوش نصیبی کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر گویا کہ بہت بڑے بڑے انعامات میں سے کشادہ گھر, فراخ مکان جو گھر والوں کے لیے کافی ہو, اور نمبر دو فرمایا کہ اچھا پڑوسی, محبت کرنے والا, اخلاق دھیان خیال رکھنے والا, اور ہر طرح سے عظمت اور محبت کے ساتھ پیش آنے والا, اور نمبر تین فرمایا کہ خوشگوار سواری, کہ سواری ایسی ہو کہ جس میں انسان سکون سے چلتا پھرتا ہو. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمان صاحب دامن برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہمارے پرانے ایک پڑوسی تھے, شام 5 بجے جب ان کو سفر کرنا ہوتا تھا تو صبح سے بیچارے گاڑی کے نیچے دائیں لیٹے ہوئے, کبھی بائیں لیٹے ہوئے, کبھی آگے بونٹ کھولا ہوا, کبھی پیچھے ڈگی کھولی ہوئی ہے, صبح سے وہ لگتے تھے تب جا کے 5 بجے ان کی سواری چلنے کے قابل ہوتی تھی, تیار ہوتی تھی. تو فرمایا کہ ایک سواری وہ ہے کہ جب چاہو بیٹھو اور چل پڑو, ایک سواری وہ ہے کہ جس کو چلانے کے لیے پہلے سے اس کے لیے انجینئر بننا پڑتا تھا. تو خوشگوار سواری بھی عظیم و شان نعمت ہے, اچھا گھر اور اچھا پڑوس اور اچھی سواری, یہ نیک بختی کی علامت ہیں, اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. يا الله اس دعا کا ہم سب کو مصداق بنائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کے گھروں کو کشادہ اور فراخ اور وسیع بنائیے، اپنے اپنے ذاتی کشادہ مکان عطا فرمائیے، تمام ضرورت و سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے، ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما کر پاک و صاف فرمائیے. اے الہ العالمین، مبارک لمحات ہیں جن مبارک لمحات میں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذانوں کے وقت دعا فرماتے تھے. اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي. اے اللہ، یہ رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، تیرے منادی مؤذنین اذانیں دینے کے لیے پکارے لگا رہے ہیں، صدائیں دے رہے ہیں. اے اللہ، ایسے مبارک لمحات میں، دن اور رات کے ملاپ کے وقت میں میری مغفرت فرما دے. یا اللہ، اس مبارک دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما کے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، بخشا بخشایا بنائیے، وسیع کشادہ فراغ ذاتی مکان عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے. وبارک لی فی رزقی، رزق کی برکتوں کے فیصلے فرمائیے. اے الہ العالمین، مشکل حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، نجات عطا فرمائیے، قرضوں کے بہت سے خلاصی عطا فرمائیے، مشکل زدہ اور سیلاب زدگان کی اللہ مدد فرمائیے، مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی اللہ امداد فرمائیے، نصرت فرمائیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بہترین سلے اور بدلے عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے وطن کی، ہم وطنوں کی حفاظت فرمائیے. یہ جو بڑا امتحان اور آزمائش آئی ہے، خیر و خوبی کے ساتھ یا اللہ جلد از جلد اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ ہم سب کو نجات عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، آئندہ مستقبل میں ہر قسم کے خطرات سے، آندھی اور طوفان سے، غرق و حرق سے، یا اللہ ہر قسم کے آزمائش و مشکلات سے، مصیبتوں سے، یا اللہ ہماری بھی، پورے ہم وطنوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرمائیے. یا اللہ، اصلاحی بیان کے سلسلے کا پھر سے آغاز ہوا ہے، اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے. اخلاص کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو یہاں جمع ہونا نصیب فرمائیے، جو کچھ بھی کہا سنا گیا قبول و منظور فرمائیے. مجھے بھی یا اللہ اپنے والدین ماجدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، حاضرین حاضرات جو آتے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرمائیے، ہماری محفلوں کو رونق کو یا اللہ چار چاند لگائیے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، ہمت اور قوت عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، صبح و شام کی رونقوں میں یا اللہ مزید ترقی اور دوام عطا فرمائیے، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، ہم سب کو یا اللہ مفسدوں کے فساد سے بچائیے، جادو ٹونے سے، جنات اور انسانوں کے شرور و فتنوں سے اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے الہ العالمین، ہم سب کی من کی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے، مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، تمام کے تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی، تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.